ابھی حرام ہونے کا حکم نہیں آیا. جب دوسری منزل پر بھی ذہن بن گیا پھر تیسری منزل پر یہ حکم آیا ہے, فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. یہ وہ آیت تھی قرآن کریم کی کہ جس نے شراب کو صرف حرام ہی نہیں قرار دیا ہے بلکہ اس کو بدترین قسم کا گناہ اور نہایت پلید اور ناپاک قسم کا عمل بتایا ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے بعض دوست فرمایا کرتے ہیں کہ مولانا شراب کے بارے میں کہیں لفظ حرام تو موجود نہیں ہے قرآن, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کو حرام کہتے ہیں تو لفظ حرام قرآن کریم میں کہاں ہے, اور جب لفظ حرام نہیں تو آپ حرام کیوں کہتے ہیں؟ ہم میں اور آپ میں سے بہت سے لوگ بھولے بھالے ہیں, واقف نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یقیناً یہ کوئی ایسی کمی اور کمزوری کی بات باقی رہ گئی ہے, لیکن نہیں, یہ بات صحیح نہیں. اگر ممانعت کی بنیاد یہی ہے کہ لفظ حرام سے منع کیا جائے تب تو حرام ہے, ورنہ حرام نہیں. یہ آپ مجھے لکھ کے دے دیں, اور جب آپ مجھے لکھ کے دے دیں تو اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ زنا حرام ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے کہ حرام ہے. میں قرآن کریم کے 30 سپاروں کے بارے میں آپ کو چیلنج کر کے بتاتا ہوں کہ کہیں کوئی آیت قرآن کریم کی ایسی ہے جس نے زنا کو حرام کہا؟ کہیں موجود نہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بنیاد آپ بنا لے کہ لفظ حرام ہو تو حرام ہے اور اگر حرام نہ ہو تو حرام نہیں, تو چلیے شراب آپ نے حلال قرار دی, زنا کے بارے میں میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ بھی حلال ہے کیونکہ لفظ حرام سے منع نہیں کیا گیا ہے. چلنا مشکل ہے آپ کے لیے. بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مولانا یہ داڑھی رکھنے کے لیے جو آپ فرماتے ہیں تو قرآن میں کہاں موجود ہے؟ ہم نے کہا کہ اچھا بھائی, قرآن میں موجود نہیں, اور جو قرآن میں موجود نہیں ہے وہ قابل عمل نہیں ہے, تو آپ لوگ اپنی اولاد کی ختنہ کیوں کراتے ہیں؟ وہ تو قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے. میں یہ بات اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی غلط فہمی لوگوں کے اندر ہے. اصل بات یہ ہے لفظ حرام قرآن کریم کے نازل ہونے کے 100 سال کے بعد جب اسلامی قانون بنایا گیا, جب اسلامی فقہ بنایا گیا, تو یہ قانون کی ایک اصطلاح ہے, اس کو حرام کہتے ہیں, اس کو فلاں کہتے ہیں. یہ قرآن کریم کی زبان نہیں ہے, بلکہ جن جن چیزوں کو قرآن کریم نے منع کیا ہے اور منع کرنے کے الفاظ جو چاہے ہو ان چیزوں کو قانون کی زبان میں حرام کہا جاتا ہے. یہ بات کیسے آئی؟ ابتدائے اسلام میں سب لوگ اسلام پر عمل کرتے تھے. ایک زمانہ ایسا آیا کہ کچھ کچھ چیزیں ہم سے چھوٹنے لگی. مثال کے طور پر تہمت باندھتے تھے, اس کی جگہ پاجامہ پہننے لگے, یا اسی طریقے سے بعض اور سنتیں تھیں ان کو ترک کیا. سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک مسلمان کی زندگی سے جو اسلام کی یہ باتیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں, یہ باتیں بنیادی ہیں یا بنیادی نہیں ہیں؟ اگر یہ باتیں بنیادی ہیں تو اس مسلمان کی شہادت اسلامی عدالت میں معتبر نہیں ہے, اور اگر یہ بنیادی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ فاسق نہیں کہلائے گا,
جس کی شہادت ابھی تک اسلامی عدالت میں قابل قبول. چنانچہ ان کے درجے قائم کیے گئے. اسلام میں جتنے کام کرنے کے ہیں وہ چار, اسلام میں جتنے کام نہیں کرنے کے ہیں وہ چار. جو کام اسلام میں کرنا ضروری اور ثابت ہے وہ قرآن سے, اس کو قانون کی زبان میں فرض کہتے ہیں. چاہے لفظ فرض موجود ہو یا نہ ہو, جیسے روزے فرض ہیں. کہیں قرآن کریم میں لفظ فرض موجود ہے؟ کہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں. فرض کا لفظ نہیں. جس کام کا کرنا اسلام میں ضروری ہے اور وہ ثابت ہے قرآن سے, اس کو قانون کی زبان میں فرض کہیں گے, خواہ لفظ فرض ہو یا نہ ہو. اور جو کام کرنا اسلام میں ضروری ہے مگر قرآن سے ثابت نہیں ہے, سنت رسول سے ثابت ہے اور کرنا اس کا ضروری ہے, اس کا چھوڑنے والا بھی فاسق ہوتا ہے, اس کو قانون کی زبان میں واجب کہیں گے, فرض نہیں کہیں گے. یہ قانون کی زبان ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور زیادہ تر آپ نے اس کی پابندی کی ہے, اس کو کہیں گے سنت. اور اگر آپ نے کبھی کبھی اسے چھوڑ بھی دیا ہے اور کبھی عمل کیا ہے, اسے کہیں گے مستحب. چار ہو گئے, فرض, واجب, سنت, مستحب. یہ قانون کی زبان ہے. اور اسی طریقے سے جن باتوں کو اسلام نے منع کیا ہے وہ چار. اگر وہ ممانعت قرآن کریم سے ثابت ہے, اگرچہ حرام کے الفاظ نہ ہوں, ممانعت کے الفاظ ہوں. قتل کرنا حرام, لفظ حرام قرآن کریم میں نہیں ہے, ولا تقتلوا کا لفظ ہے. زنا حرام, کیوں؟ ممانعت کے الفاظ یہ ہے کہ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. عمل کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے, یہ اتنی بری چیز ہے کہ تم اس کے قریب بھی بچ جانا. ممانعت ان الفاظ سے کی گئی, حرام. شراب کی ممانعت ان الفاظ سے کی گئی کہ یہ نجاست ہے, یہ گندگی ہے, یہ شیطانی عمل ہے, اس سے تم بچتے رہنا, اس سے تم الگ رہنا. پانچ پانچ اور چار چار طریقوں سے اس کو منع کیا ہے. قانون کی زبان میں یہ حرام. جس کی ممانعت قرآن سے ثابت ہے, اس کو قانون کی زبان میں حرام کہیں. قرآن کریم ابو حنیفہ کی زبان میں تو نازل نہیں ہوا ہے, یہ تو 100 سال کے بعد قانون کے الفاظ اور قوانین مرتب کیے گئے ہیں اور فقہ مرتب کیا گیا ہے. اور جو ممانعت قرآن سے ثابت نہیں ہے, حدیث سے ثابت ہے, اس کو حرام نہیں کہتے, اس کو مکروہ تحریمی کہتے. یہ بھی قانون کی زبان ہے. جس کی ممانعت قرآن کریم سے ثابت ہے اور حضور نے زیادہ تر اس کو منع کیا ہے, اس کو مکروہ کہیں گے. مکروہ تحریمی نہیں, حرام, مکروہ تحریمی, مکروہ. اور جو چیز ایسی ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیں تو بہتر ہے, لیکن اگر کر لیا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس کو کہیں گے مکروہ تنزیہی اور یا خلاف اللہ. چار کام کرنے کے, چار ممانعت کے, اس کے یہ قانونی الفاظ. جس کا مطلب یہ ہے, یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ لفظ حرام موجود نہیں ہے. قرآن کریم لفظ حرام کے معنی یہ ہے کہ اس کی ممانعت قرآن کریم سے ثابت ہو, لہذا وہ حرام کہلائے گا. میں یہ بات عرض کر رہا تھا, ذہن بن گیا. اب جب قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہوئی ہے, وہ تمام کے تمام مسلمان کے جو دو منزلوں پر اپنے ذہن بنا چکے تھے انہوں نے شراب کو نالیوں میں بہا دیا، برتن اس کے توڑ دیے اور پھر کبھی اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ اس شخص کو یقین اس لیے نہیں آتا، وہ دنیا کی حکومتوں کے احکام اور قوانین دیکھتا ہے، حکومتیں احکام دیتی ہیں اس کے مطابق قوم کا ذہن نہیں بناتی۔ اسلام نے سب سے پہلے وہ آیتیں نازل فرما جو ہمیں دی ہیں عطا کی ہیں کہ جن کے اندر انسانی ذہن بنایا گیا 10 سپاروں کے برابر، اور دوسرا مضمون قرآن کریم میں 10 سپاروں کے برابر قصے، کہانیاں، واقعات، پیغمبروں کے بھی، قارون کے بھی، فرعون کے بھی، اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے بھی، بندیوں کے بھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم نبی نہیں ہیں، صدیقہ ہیں، لیکن ان کے نام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ ایک سورت نازل فرمائی ہے، اس کا نام ہی سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا۔ 10 سپارے قرآن کریم کے ایک سلس کے برابر، ایک تہائی کے برابر قرآن کریم وہ ہے جس میں صرف واقعات اور قصے بیان کیے۔ ہمارے بہت سے دوست حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو، سورہ یوسف کو ایسے مزے لے لے کے پڑھتے ہیں جیسے کسی زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ہیر رانجھا ہوتا تھا، بڑے لہجے سے پڑھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف اور زلیخا کے عشق کا اور ان کی محبت کا واقعہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل بہلانے کے لیے نازل کیا ہے، اور اس طرح قصہ سناتے ہیں۔ حالانکہ جتنے قصے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ آپ نے غلط مقصد سمجھا، قصے کا مقصد ہے سبق دینا۔ جتنی زبانوں میں بھی آپ اخلاق کی کتابیں پڑھیں گے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، اخلاق کی تعلیم قصوں سے دی جاتی ہے، اخلاق کی تعلیم کہانیوں سے دی جاتی ہے۔ علامہ اقبال کی کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا پہاڑ اور گلہری، اتنا بڑا حکیم، اتنا بڑا شاعر، لیکن پہاڑ اور گلہری کا قصہ سنا رہا ہے، واقعہ ہو یا نہ ہو۔ کیوں؟ انسانوں کو سبق دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی واقعہ بیان کر۔ سبق کتنا اچھا دیا ہے انہوں نے، یہ لکھا کہ ایک بڑے اونچے پہاڑ کے پاس ایک گلہری بیٹھی ہوئی اپنے دانتوں سے کچھ اتر رہی تھی، پھدک پھدک کے ادھر جا رہی تھی۔ پہاڑ نے یہ کہا، ارے میرے وجود کے سامنے تجھے شرم نہیں آتی کہ میرے وجود کے سامنے تو اتنی شوخیاں کر رہی ہے؟ گلہری نے جواب دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو اللہ نے بہت بڑا وجود عطا فرمایا ہے اور آپ واقعی قابل تعظیم ہیں، لیکن یہ کہ ہنر سے میں بھی خالی نہیں ہوں، کمال سے میں بھی خالی نہیں ہوں، یہ چھالیا کا ٹکڑا میں قطر کے دکھاتی ہوں، آپ کا اتنا بڑا وجود ہے مگر آپ قطر نہیں سکتے۔ یہ کہانی سنائی کیوں؟ آخر میں سبق دیا، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے۔ کسی کو وجود کا کمال دیا ہے تو کسی کو کترنے کا کمال عطا فرمایا ہے، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں اور ہر مخلوق میں اللہ نے کوئی نہ کوئی کمال دیا۔ انسان کو غیرت اور خودداری کا سبق دیا تو آپ نے شمع اور پروانے کا قصہ پڑھا ہو. آخر میں سبق دیا ہے اللہ کا سو شکر کے پروانہ نہیں میں، اللہ کا سو شکر کے پروانہ نہیں میں، دریوزہ گرے آتش بیگانہ نہیں میں، میں کسی سے بھیک مانگنے کے لیے اپنا پیالہ نہیں پھیلاتا ہوں، مجھے اللہ نے خود دار بنایا ہے. مطلب یہ تھا قرآن کریم نے یہ قصے کیوں بیان کیے. یہ قصے اس لیے بیان کیے، ہم نے تم سے کہا کہ دیکھو یہ زہر ہے یہ مت کھاؤ، اور اگر تم باز نہیں آتے چلو ہمارے سامنے اسپتال کے اندر ایسی لاشیں پڑی ہوئی ہیں ہم دکھا دیتے ہیں، جنہوں نے کھایا وہ مر گئے. قوموں کے واقعات اور قصے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائے ہیں، جن قوموں نے خدا کی مخالفت کی، جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی، جنہوں نے آخرت کی مخالفت کی، اس روئے زمین پر ان کا کیا حشر ہوا. یہ مری ہوئی قوموں کی لاشیں موجود ہیں، آؤ تم انہیں دیکھو اور دیکھ کے سبق حاصل کرو. جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے کوئی قصہ اس لیے نہیں بیان کیا کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو. ایک بات اور بیچ میں آ گئی، ہمارے نوجوان جن کا اپنا ذہن نہیں دوسروں سے مانگا ہوا ذہن ہے، ہمارے منہ سے عام طور پر وہ باتیں نکلتی ہیں جو بات دوسرے کی ہوتی ہے زبان ہماری ہوتی ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے، فرمایا کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. بعض لوگ سوچتے ہیں بائبل بڑی چھوٹی سی ہے، پاکٹ میں آ جاتی ہے. سب قرآن اتنا چھوٹا کیوں نہ ہو جو ہماری پاکٹ میں آ جائے. اچھا کہنے کے یہ 1000 کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، کیا ضرورت ہے؟ سب جگہ سے نکال دو، ایک جگہ باقی رکھو، قرآن مختصر ہو جائے. صبر کی آیتیں قرآن قریب میں 75 ہیں، کیا ضرورت ہے 74 نکال دو، ایک باقی رکھو. اور جب آپ قرآن کریم کی مقرر یہ جز جو ہے یہ نکال دیں گے تو قرآن چھوٹی ہو جائے گی، ایسی بائبل کی طرح پاکٹ میں رکھنے کے قابل ہو جائے. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا آپ کے سوچنے کا انداز تو بہت اچھا ہے، لیکن کبھی آپ نے اللہ میاں سے یہ کہا کہ اللہ میاں یہ آپ نے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اس فضول خرچی سے کیا فائدہ، ایک واپس لے لو، ایک ہی سے دیکھنا کرے. اور جن لوگوں کے پاس 1 آنکھ ہے آپ کو معلوم ہے وہ دنیا میں کیا غضب ڈھاتے ہیں. دنیا میں 1 آنکھ والے مشہور ہیں، جن کو 1 آنکھ سے نظر آئے 1 آنکھ سے نظر نہ آئے وہ ضرور کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا کرتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک وزیر تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں، ان کو 1 آنکھ ان کی خراب تھی، 1 آنکھ سے نظر آتا. ان کے پاس پورٹ فولیو تھا، وزارت داخلہ کا بھی تھا، امور کشمیر کا بھی تھا. وہ تقریر کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تم قربانی نہیں دو گے. تو ایک صاحب نے مجمع میں سے پکار کے کہا وزیر صاحب کا نام لے کے کہ جناب والا آپ بھی قربانی دیں گے یا نہیں؟